السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 389 صحیح بخاری. جب کوئی پورا سجدہ نہ کرے تو اس کی نماز کے متعلق کیا فتویٰ ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم کتاب الصلاۃ پڑھ رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی ہو، اور امام بخاری نے اسی بات کو یہاں ثابت کرنے کی کوشش کی کہ رسول اکرم کی نماز کیسے ہوتی تھی اور کن چیزوں سے نماز نامکمل یا ناقص رہتی ہے، اور کن چیزوں سے یا کن اعمال سے نماز قابل قبول ہو سکتی ہے. تب یہاں پر اذا لم یتم السجود، جب کوئی سجدہ پورا نہ کرے تو اس تعلق سے کیا فتویٰ ہے؟ ہمیں سرد بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے مہادی بن محمود نے، واصل کے واسطے سے وہ ابو وائل شقیق بن سلمہ سے، وہ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے، کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو رکوع اور سجدہ پوری طرح نہیں کرتا تھا. جب اس نے اپنی نماز پوری کر لی تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی. ابو وائل راوی نے کہا میں خیال کرتا ہوں کہ حذیفہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تو ایسی ہی نماز پر مر جاتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں مرتا. اب آپ دیکھیں کہ کتنا بہت ہی واضح یہاں پر پتہ چلتا ہے. اور حذیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ کیوں کہا؟ کیونکہ رسول اکرم کو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک حدیث ہم کو ملتی ہے جس میں رسول اکرم نے فرماتے ہیں کہ تم جاؤ دوبارہ نماز پڑھو. ایک شخص رکوع اور سجود مکمل نہیں کر رہا تھا، سکون سے اٹھ اور بیٹھ نہیں رہا تھا. آپ نے اس کو دو بار واپس لوٹا تھا کہ جاؤ اور دوبارہ جا کر نماز پڑھو. تو اسی بنا پر حذیفہ بن یمان یہاں پر ایک آگے پھر اور مزید ڈیٹیل میں آئیں گی یہ حدیث. لیکن یہاں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ جو شخص رکوع اور سجدہ پوری طرح نہیں کرتا تو اس کی نماز ناقص رہتی ہے، بلکہ نماز ہی نہیں پڑھی گویا اس طرح ہوتا ہے، اور وہ رسول اکرم کی سنت کے خلاف مر جاتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ رکوع اور سجود بہت اطمینان کے ساتھ اور اپنی جگہ بیٹھ کر کرنے چاہیے. یعنی جیسے آپ اللہ اکبر کہہ کر، یعنی آپ رفع الیدین کریں گے، اللہ اکبر کہیں گے اور سیدھا رکوع میں جائیں گے، گھٹنوں پر مضبوطی سے ہاتھ تھامے رکھیں گے، پکڑ رکھیں گے، اس کے بعد اطمینان سے جو رکوع کے اذکار ہیں وہ پڑھیں گے، اطمینان سے پھر کھڑے ہوں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، کہہ کر، اور اطمینان سے پوری طرح کھڑے ہو جائیں گے کہ پٹھے پوری اپنی جگہ واپس آ جائیں کھڑے ہونے کی پوزیشن میں. پھر آپ سیدھا سجدے میں جائیں گے، اب سجدہ کریں گے اور سجدہ اطمینان سے کریں گے، سجدے کے سارے اذکار پڑھ کر پھر اٹھ کر بیٹھیں گے کہ پٹھے اپنی جگہ پوری طرح واپس آ جائیں، یعنی اسٹریٹ آپ کی پیٹھ ہو، آپ اچھی طرح بیٹھ چکے ہوں زمین پر، ایک دایاں پیر کھڑا رہے گا، بایاں پیر ایسا آپ یا تو دونوں پر پیر کھڑے رکھ سکتے ہیں لیکن رخ انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، ویسا بھی بیٹھا جا سکتا ہے، اور ایک پیر پر بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں ایک پیر کھڑا کر کے، ٹھیک ہے، دو سجدوں کے درمیان میں. پھر دوسرا سجدہ آپ کریں گے اور وہ بھی پوری اطمینان سے کریں گے، اس کے بعد پھر اٹھ کر بیٹھیں گے. تو یہ سجدے کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایک سجدہ کرتے ہیں اور پھر تھوڑا سا بس اٹھ کر کھڑے وہاں سے اٹھتے ہیں اور وہیں کہیں دوبارہ دوسرا سجدہ کر لیتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے. تو ایسے ہی سجدے کو پھر ایسی نماز کو ناقص یا پھر نماز ہی نہیں کہا گیا. رکو ایسا ہونا چاہیے کہ کمر بالکل سیدھی جھک جائے اور ہاتھ اچھی طرح سے گھٹنوں پر ہوں. پھر سجدے میں پیشانی اور ناک دونوں ہاتھوں، یعنی سجدے میں آپ کی پیشانی اور ناک زمین پر لگنا چاہیے، اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور پیروں کی انگلیاں قبلہ رخ ہونی چاہیے اور زمین پر جمی ہونی چاہیے. کچھ لوگ مرغوں کی ٹھونگوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بھی وعید آئی ہے، وارننگ آئی ہے. تو سنت کے مطابق آہستہ آہستہ نماز ادا کرنا یہ صحابہ کا طریقہ تھا، وہ بھی رسول اکرم کو دیکھ کر ویسے ہی نماز پڑھا کرتے تھے. اور آپ نے کیا فرمایا تھا کہ سلو کما رایتمونی اسلی، کہ تم اسی طرح نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھو. تو اطمینان سے اور کم سے کم منیمم 3 ٹائم سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے سجدے میں، اس سے کم کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن وہ بھی اطمینان سے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف آپ بیان کریں تو صحیح طریقے سے ادا ہو, سبحان ربی الاعلی. کچھ لوگ سبحان اللہ اس طرح سے پڑھتے ہیں, کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا دیکھیں کیا پڑھ رہے ہیں, تو اتنی جلدی جلدی سجدے کر دیں کہ بعض اوقات لگتا ہے پتہ نہیں نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے. اللہ عالم. تو اس حدیث سے پھر یہ ہمیں مسئلہ سمجھ میں آیا کہ رکوع اور سجود اطمینان سے کیے جائیں, جب رکوع کریں تو پوری طرح سے پیٹھ جھکی ہوئی ہو اور اسٹریٹ ہو, اطمینان سے کھڑے ہوں. اس کے بعد سجدے میں جائیں تو اچھی طرح سے انگلیاں, پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہو, ہاتھ آپ کے کندھوں کے برابر یا کندھوں سے تھوڑا آگے ہوں گے جب آپ ہاتھ رکھ کر ٹیک کر سجدہ کریں گے, اور آپ کی ناک اور پیشانی پوری طرح سے زمین پر لگنی چاہیے, اور کوہنیاں اوپر اٹھی ہوئی ہونی چاہیے, پیٹ بھی آپ کے رانوں سے نہیں لگنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ صحیح رکوع اور سجود کا طریقہ ہے. سجدے میں اپنی بغلوں کو کھلی رکھے اور اپنی پستیوں سے ہر دو کوہنیوں کو جدا رکھے, وہی بات جو ابھی ہم پیچھے پڑھ رہے تھے ابھی آپ کو بتائی گئی, یہاں حدیث سے اور مزید واضح ہو جائے گی. ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا, کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی بکر بن مزر نے جعفر سے, وہ ابن حرمز سے, اور انہوں نے عبداللہ بن مالک بن وحینہ سے, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اپنے بازوؤں کے درمیان اس قدر کشادگی کر دیتے کہ دونوں بغلوں کی سفیدی ظاہر ہونے لگتی تھی. اور لیس نے یوں کہا کہ مجھ سے جعفر بن ربیعہ نے اسی طرح حدیث بیان کی. ان بغلوں کی سفیدی مطلب اتنی کوہنیاں آپ کی اٹھی ہوئی ہوتی تھی کہ اگر کوئی دیکھنا چاہتا جو کپڑا آپ پہنے ہوتے تو وہ سب نظر آتا تھا, یا اگر گیپ دیکھنا چاہتے تو وہ گیپ نظر آ جاتا تھا. یعنی اتنا آپ کوہنیوں کو ہٹا کر رکھتے تھے اپنے جسم سے. تو یہ رکوع اور سجود کے آداب ہیں جن کو ملحوظ رکھنا بے حد ضروری ہے اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی نماز پڑھنا چاہتے ہوں. تو یہاں پتہ چلے گا پھر کہ کوہنیاں اٹھی ہوئی ہونی چاہیے اور پیٹ بھی رانوں سے الگ ہونا چاہیے. پھر قبلے کی طرف منہ کرنے کی فضیلت. ابو حمید رضی اللہ عنہ صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ نمازی نماز میں اپنے پاؤں کی انگلیاں بھی قبلے کی طرف رکھے. ہم سے عمر بن عباس نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن مہدی نے, انہوں نے کہا ہم سے منصور بن سعد نے, میمون کے واسطے سے, میمون بیسے کے واسطے سے, اور انہوں نے انس بن مالک سے. انہوں نے کہا کہ رسول اکرم نے فرمایا, جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہماری طرح قبلے کی طرف منہ کیا اور ہمارے ذبیحے کو کھایا تو وہ مسلمان ہے جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی پناہ ہے, بس تم اللہ کے ساتھ اس کی دی ہوئی پناہ میں خیانت نہ کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز قبلے کی طرف ہی رخ کر کے پڑھی جانی چاہیے, یہی اہل ایمان ہونے کی نشانی ہے. یہاں پر مزید کچھ باتیں بھی کی گئی ہیں, ذبیحہ مسلمانوں کی طرح کھائے, نماز مسلمانوں کی طرح پڑھے, اور قبلے کی طرف کر کے نماز پڑھے تو سمجھے وہ مسلمان ہیں. اگلی دو تین حدیثیں چھوڑ دیجئے, وہ سیم قبلے کے رخ کے لیے ہے. حدیث نمبر 399 دیکھیے. ہر مقام اور ہر ملک میں مسلمان جہاں بھی رہے نماز میں قبلے کی طرف منہ کرے. تمام احادیث اصل میں قبلے کے تعلق سے ہی ہے, تو اس لیے ہم وہ جو ایک مین صحیح حدیث ہے تھوڑی سی طویل وہ لے لیں گے. ابو ہریرہ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کعبہ کی طرف منہ کر اور تکبیر کہے. اس حدیث کو خود امام بخاری نے کتاب الاستذان میں نکالا ہے, اور مقصد ظاہر ہے کہ دنیا اسلام کے لیے ہر ہر ملک سے نماز میں سمت کعبہ کی طرف ہونی چاہیے. اب دیکھیں, عین کعبہ کی طرف منہ کرنا ناممکن ہے, لیکن سمت وہ ہونا چاہیے, جس طرف کعبہ ہے اس طرف اس سمت میں ہونا چاہیے. اسی لیے شطر المسجد الحرام کا لفظ آتا ہے, تو شطر کہتے ہیں سمت کو, یعنی اس وہ پورا ایک سائڈ وہ علاقہ, تو اس طرف رخ ہونا چاہیے. تو آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ, یہ کتنی ایک خوبصورت, اس سے ایک یکجہتی ظاہر ہوتی ہے, اتحاد ظاہر ہوتا ہے, اور کتنی بہترین بات ہے کہ مسلمان دنیا میں جہاں کہیں رہیں وہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھتے ہیں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں وہ اتحاد و اتفاق نہیں ہے. ایک ہی کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے, ایک ہی قرآن کو ماننے والے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی ماننے والے, پھر بھی آپس میں اتنا اختلاف اور اتنی دشمنیاں ہیں. جو کہا تھا نا کہ حرم پاک بھی, قرآن بھی, کعبہ بھی ایک, کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو؟ تو ایک قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، مسلمان ہیں، لہٰذا ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سے عبداللہ بن درجہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے اسرائیل بن یونس نے کہا، انہوں نے ابو اسحاق سے بیان کیا، کہا انہوں نے برا بن عازب سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل سے چاہتے تھے کہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم آپ کا آسمان کی طرف بار بار چہرہ اٹھانا دیکھتے ہیں، پھر آپ نے کعبہ کی طرف منہ کر لیا، اور بے وقوفوں نے جو یہودی تھے کہنا شروع کیا کہ انہیں اگلے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کی ملکیت ہے مشرق اور مغرب، اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت کر دیتا ہے۔ جب قبلہ بدلا تو ایک شخص نے رسول اکرم کے ساتھ نماز پڑھی، پھر نماز کے بعد وہ چلا اور انصار کی ایک جماعت پر اس کا گزر ہوا جو عصر کی نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے۔ اس شخص نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نماز پڑھی ہے جس میں آپ نے موجودہ قبلے یعنی کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ پھر وہ جماعت نماز کی حالت میں ہی مڑ گئی اور کعبہ کی طرف منہ کر لیا۔ سبحان اللہ، صحابہ کا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے سر جھکانا، سر تسلیم خم کرنا، سرنڈر کرنا، کتنی بے مثال یہ ان کی قربانیاں تھیں اور کیسے ان کے کارنامے تھے۔ آج ہماری عقل دنگ اور حیران رہ جاتی ہے، ہم کہتے کہ اچھا اگلے ہفتے سے کریں گے، کل سے کریں گے، پرسوں سے کریں گے، لیکن سبحان اللہ صحابہ کرام کیسے تھے کہ نماز میں پتہ چلا۔ اور دیکھیں وہ ایک صحابی کی گواہی ان کے لیے کافی ہو گئی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ صحابہ کلہم عدول، صحابہ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتے۔ تو وہ ایک صحابی کی گواہی نماز میں ہی انہوں نے سنی اور نماز میں ہی اپنا رخ پھیر دیا۔ بعض تو کہتے کہ وہ لوگ رکو میں تھے اور بعض کہتے کہ نماز میں تھے، اور جس طرف وہ رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے بالکل اپوزٹ سائڈ ان کو ٹرن ہونا پڑا۔ لیکن سبحان اللہ دیکھیں ڈسپلن کیسا ہوگا کہ سب لوگ نماز میں ٹرن ہوئے، کوئی بے چینی نہیں، کوئی بھاگ دوڑ نہیں، کوئی اس طرح سے جو ہوتا ہے نا آج کل ذرا سا کچھ چینج ہو جائے تو اتنا شور شرابہ ہوتا ہے، اسٹمپڈ ہو جاتی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن سبحان اللہ، تو یہ جو بیان کرنے والے ہیں وہ عباد بن بشر نامی ایک صحابی تھے، اور یہ بنو حارثہ کی مسجد تھے جس کو آج بھی مسجد القبلتین کا نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ لوگ جاتے ہوں گے الحمدللہ، سبھی جب مدینہ جاتے ہیں۔ اس کو قبلتین کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ وہی مسجد ہے جس میں دو قبلوں کے طرف رخ کر کے بیک وقت نماز پڑھی گئی، نہیں ایک ہی نماز میں دو قبلے شامل تھے۔ تو یہ صحابہ اکرام کا ڈسپلن تھا کہ صحابہ اکرام کو جب جو چیز کا حکم ملتا، جس کام کے لیے کرنے کو کہا جاتا، وہ فوراً بجا لاتے اور ذرا سا بھی حکم سے روگردانی نہیں کرتے تھے، اور جس وقت کہا جاتا اسی وقت کر لیا جاتا رخ۔ تو رسول اکرم کی بھی خواہش تھی اور اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا تھا، ظاہر سی بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے، جو بھی کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قبلہ مسلمانوں کے لیے پھر وہی کر دیا، کعبۃ اللہ، اور جب سے وہی قبلہ ہے۔ پھر قبلے کے تعلق سے ہی ہم کو چند احادیث اور ملتی ہیں، اور جس نے یہ کہا کہ اگر کوئی بھول سے قبلے کے علاوہ کسی دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے تو اس پر نماز کا لوٹانا واجب نہیں ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعت کے بعد ہی سلام پھیر دیا اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئے، پھر یاد دلانے پر باقی نماز پوری کی۔ تو ایک حدیث کا ٹکڑا ہے جسے خود امام بخاری نے روایت کیا ہے، اس میں آپ کا لوگوں کی طرف رخ پھیرنے کا ذکر ہے، یعنی منہ کرنے کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ موطا میں بھی موجود ہے۔ اس سے اصل میں یہ بات ہے کہ جب آپ نے بھولے سے لوگوں کی طرف منہ کر لیا تو قبلے کی طرف آپ کی پیٹھ ہو گئی، باوجود اس کے آپ نے نماز کو نئے سرے سے نہیں لوٹایا بلکہ جو باقی رہ گئی تھی اتنی ہی پڑھی۔ تو یعنی امام بخاری کا اوپینین یہ ہے کہ اگر کسی نے غلطی سے کوئی دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا، اس کو قبلے کا علم نہیں تھا، تو اس صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی، اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس میں اختلاف رائے ہے، جیسے آپ جانتے ہوں گے ہر بار ایسا ہوتا ہے اکثر کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ اس نے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھی، اس کو تھوڑی دیر بعد ہی معلوم ہو گیا کہ قبلہ یہ نہیں یہ تھا، تو اس کو لوٹا دینا چاہیے نماز۔ لیکن یہ اتنا اسٹرانگ اوپینین نہیں ہے، لیکن بہرحال ہے اپنی جگہ۔ اور یہ امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر لا علمی کے بنا پر کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی اور بعد میں پتہ چلا کہ قبلے کا رخ نہیں تھا تو لوٹانے کی ضرورت نہیں، آپ کی نماز ہو گئی، واللہ عالم. ہم سے عمر بن عون نے بیان کیا، کہا ہم سے حشیم نے حمید کے واسطے سے، انہوں نے انس بن مالک کے واسطے سے، کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری تین باتوں میں جو میرے منہ سے نکلا میرے رب نے ویسا ہی حکم فرمایا. میں نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا سکتے تو اچھا ہوتا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. دوسری آیت پردے کے بارے میں ہے. میں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، کاش آپ اپنی عورتوں کو پردے کا حکم دیتے، کیونکہ ان سے اچھے اور برے ہر طرح کے لوگ بات کرتے ہیں. اس پر پردے کی آیت نازل ہوئی. ایک مرتبہ رسول اکرم کی بیویاں جوش و خروش میں آپ کی خدمت میں اتفاق کر کے کچھ مطالبات لے کر حاضر ہوئیں. میں نے ان سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں طلاق دلا دے اور تمہارے بدلے تم سے بہتر مسلم بیویاں اپنے رسول کو عنایت کریں. تو یہ آیت نازل ہوئی، اَسَا رَبُّهُ اِن طَلَّقَكُنَّ اَن يُبْدِلَهُ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ. تو یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی بھی یہی خواہش تھی کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لی جائے. اور پردے کے بارے میں آیات، اور ازواج مطہرات سے انہوں نے کہا تھا کہ رسول اکرم سے بلا وجہ کے تقاضے نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ان سے بہتر لے آئے. تو مقام ابراہیم، ہم جانتے ہیں کہ جب ہم عمرہ کی دو رکعت نماز پڑھتے ہیں طواف کے ساتھ چکر کر لینے کے بعد، تو وہیں مقام ابراہیم کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں. نعوذ باللہ، مقام ابراہیم کو قبلہ نہیں بنا رہے ہیں، قبلہ تو کعبۃ اللہ ہی ہے، لیکن نماز پڑھنے کی جگہ اس کو بنا لی گئی، یعنی اس کے پیچھے یا اس کے آس پاس کے ایریے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور اگلی حدیث بھی اسی کے تعلق سے ہے کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے عبداللہ بن دینار کے واسطے سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر سے، آپ نے فرمایا کہ لوگ قبا میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں ایک آنے والا آیا، اس نے بتایا کہ رسول اکرم پر کل وہی نازل ہوئی ہے اور انہیں کعبہ کی طرف نماز میں منہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. چنانچہ ان لوگوں نے بھی کعبہ کی جانب منہ کر لی، جبکہ اس وقت وہ شام کی جانب منہ کیے ہوئے تھے، اس لیے وہ سب کعبہ کی جانب گھوم گئے. ابن ابی حاتم کی روایت میں ہے کہ عورتیں مردوں کی جگہ آ گئیں اور مرد گھوم کر عورتوں کی جگہ چلے گئے. حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس کی صورت یہ ہوئی کہ امام جو مسجد کے آگے کی جانب تھے گھوم کر مسجد کے پیچھے کی جانب آ گیا، کیونکہ جو کوئی مدینہ میں کعبہ کی طرف منہ کرے گا تو بیت المقدس اس کے پیٹھ کی طرف ہو جائے گا، اور اگر امام اپنی جگہ پر رہ کر گھوم جاتا تو اس کے پیچھے صفوں کی جگہ کہاں سے نکلتی، اور جب امام گھوما تو مقتدی بھی اس کے ساتھ گھوم گئے اور عورتیں بھی، یہاں تک کہ وہ مردوں کے پیچھے آ گئیں. تو ضرورت کے تحت ایسا کیا جا سکتا ہے، یعنی مسجد میں بحالت نماز میں گھومنا یہ درست ہے. امام بخاری نے اس کو عمل فی الصلات میں بھی اس حدیث کو لائے ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نماز میں تھوڑی بہت ہلچل یا اس طرح سے کبھی مجبوری کے تحت کچھ کرنا پڑے تو جائز اور درست ہے. ہم سے مسدد بن مسرحت نے بیان کیا، کہا ہم سے یحیٰ بن سعید قطان نے شعبہ کے واسطے سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ سے، انہوں نے عبداللہ سے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھولے سے ظہر کی نماز ایک مرتبہ پانچ رکعت پڑھی. صحابہ نے پوچھا کہ نماز کی رکعتیں زیادہ ہو گئی ہیں، آپ نے فرمایا آخر کیا بات ہے؟ صحابہ نے کہا کہ آپ نے پانچ رکعتیں پڑھی ہیں. عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ پھر آپ نے اپنے پاؤں موڑ لیے اور صحابہ کے دو سجدے کر لیے. یہ کیے تو پچھلی حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ کچھ صحابہ نے نماز کعبے کی طرف پیٹ کر کے پڑھی مگر اس کو دوبارہ نہیں لوٹایا، اور حدیث سے یہ نکلا کہ آپ نے بھول کر لوگوں کی طرف منہ کر لیا اور کعبہ کی طرف آپ کی پیٹھ ہو گئی مگر آپ نے نماز کو پھر بھی نہیں لوٹایا. تو باپ کا یہی مقصد تھا کہ اگر بھول سے کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی جائے تو نماز ہو جائے گی، لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. اس بارے میں کہ مسجد میں تھوک لگا ہو تو ہاتھ سے اس کا کھرچ ڈالنا ضروری ہے. ہم سے قطعبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن جعفر نے حمید کے واسطے سے، انہوں نے انس بن مالک سے، کہ رسول اکرم نے قبلے کی طرف دیوار پر بلغم دیکھا جو آپ کو ناگوار گزرا، اور یہ ناگواری آپ کے چہرے مبارک سے دکھائی دینے لگی چہرے پر. پھر آپ اٹھے اور خود اپنے ہاتھ سے کھرچ ڈالا اور فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے، سبحان اللہ. یا یوں فرمایا کہ اس کا رب اس کے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے، اس لیے کوئی شخص نماز میں اپنے قبلے کی طرف نہ تھوکے، البتہ بائیں طرف یا اپنے قدموں کے نیچے تھوک سکتا ہے. پھر آپ نے اپنی چادر کا کنارہ لیا، اس پر تھوکا، پھر اس کو الٹ پلٹ کیا اور فرمایا اس طرح کر لیا کرو، یعنی چادر کے کونے میں ہی تھوک کو لے کر اس کو مسل دینا. تو یا تو دائیں طرف تھوک سکتے ہیں، قبلے کی طرف نہیں تھوک سکتے، سوری بائیں طرف تھوک سکتے ہیں یا قدموں کے نیچے تھوک سکتے ہیں یا پھر چادر کے کونے پر تھوک سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ تین جانب تھوکا جا سکتا ہے، سامنے نہیں تھوکا جا سکتا اور دائیں جانب نہیں تھوکا جا سکتا، بائیں مطلب لیفٹ سائڈ میں تھوکا جا سکتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے سجدے قبلے کے درمیان ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہی ہوتا ہے، اس کی کیفیت ہم نہیں بتا سکتے، یہ عقیدے کے تعلق سے پھر بات آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ علو ہے، یعنی وہ استوا علی العرش ہے، لیکن وہ بیک وقت اپنے بندوں سے بھی نماز میں ہم کلام ہوتا ہے، تو سامنے نہیں تھوکنا چاہیے۔ اور اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ رسول اکرم کو مسجد کی صفائی کا کتنا خیال تھا۔ آپ نے وہاں بلغم دیکھا دیوار پر تو آپ نے اس پر ناگواری کا اظہار کیا، اور اسی لیے مسجد میں گندگی نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کوئی کچرا کوڑا کرکٹ پھیلانا چاہیے، بلکہ مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ پڑھا تھا نا آپ لوگوں نے، پڑھا ہوگا سورہ بقرہ کی تفسیر میں کہ کون ہے جو اللہ کے گھروں میں لوگوں کو آنے سے روکے یا مسجدوں کی خرابی کے در پہ ہو۔ اور مسجد کی خرابی میں کیا کیا آ سکتا ہے؟ بچوں کو اچھے آداب سکھائے جائیں، پہلے سے بچوں کو بتایا جائے کہ مسجد میں جا کر گندگی نہیں کرنا ہے، تھوڑی دیر کھانے پینے سے وہ رکے بھی رہ سکتے ہیں۔ یہ کیا ہم نے بچوں کو عادت ڈال دی کہ 24 گھنٹے وہ کچھ نہ کچھ کھاتے ہی رہیں گے، ہر بار چپس کا پیکٹ ہاتھ میں پکڑے ہوئے، ہر بار بسکٹ ہاتھ میں پکڑے ہوئے، ہر بار کچھ نہ کچھ کھا رہے ہیں؟ تو کیا مسجد میں تھوڑی دیر نماز کے دوران تک وہ کھانے پینے سے بچے نہیں رہ سکتے؟ کیونکہ جیسے ہی بچے وہاں سے اٹھتے ہیں تو دیکھو تو ہر جگہ چپس پڑے ہوئے ہیں، یا چپس کے ریپر پڑے ہوئے ہیں، پیکٹ پڑے ہوئے ہیں، یا پھر چاکلیٹ کے ریپرز پڑے ہوئے ہیں، یا کچھ نہ کچھ کچرا پڑا ہوتا ہے، یا ٹیشوز پڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو بہت ہی یعنی ایک طرح سے مسجد کے آداب اور احترام کے سخت خلاف ہے یہ بات کہ وہاں پر آپ اپنی گندگی چھوڑ کر جائیں یا کوڑا کرکٹ کچرا کر کے جائیں۔ جی ہاں، مسجد میں دنیاوی کام نہیں کر سکتے، دنیاوی باتیں نہیں کر سکتے، بچوں کو ہمیں تمیز سکھانا چاہیے۔ اور جی مسجد کے واش روم کا بھی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، اس کو بھی گندا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسپیشلی ہم کو اپنے اڑوس پڑوس والوں کو بتانا چاہیے، مطلب یہ ایٹیکیٹس ہمارے یہاں بالکل بھی نہیں آتے کہ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے تو خطبے کے دوران عورتیں اتنی آرام سے آپس میں بات چیت کر رہی ہوتی ہیں، پورے اپنے دن بھر کے پکھیڑے سنا رہی ہوتی ہیں یا پھر اپنی ساری باتیں وہیں کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے، مسجد کے عادت کے بھی خلاف ہے یہ۔ ابھی ہم لوگ ہمیشہ کوئی اور مسجد جاتے ہیں جہاں پر تھوڑا ڈسپلن ہوتا ہے، لیکن اتفاق سے اس دفعہ قریب کی مسجد چلے گئے تھے، میں نام نہیں لوں گی ورنہ۔ تو بہرحال اتفاق سے پڑوس میں ہی، یعنی تھوڑے سے دوری پر، دو تین خواتین کے بازو ہی، 3-4 بچے تھے کسی کے۔ اب خطبہ چل رہا ہے اور دوسرے جو 2 بچے ہیں وہ چھوٹے بچے کو، جو شاید ایک 4-5 مہینے کا بچہ تھا، اس کو وہ اتنا کس کر رہے ہیں، بچے اتنا کس کر رہے ہیں، اتنی زور زور سے آواز آ رہی ہے اس کی، اور کمپٹیشن میں دوسرے 2 بچے وہ بچے کو کس کر رہے ہیں، یعنی جو بھی پیار محبت کر رہے ہیں چھوٹے بچے کو، بہن بھائی تھے آپس میں وہ، اور ماں سامنے بیٹھی ہے لیکن کچھ بھی نہیں کہہ رہی، اور اس کی آواز پوری مسجد میں گونج رہی ہے۔ ایک تو یہ بہت ہی مایوب لگتا ہے کہ ایک طرح سے سب پبلک پلیس پر سب لوگ بیٹھے ہوں، دوسرا خطبہ ہو رہا ہے، اور ایک خاتون کا بچہ اس قدر رو رہا تھا نماز کے دوران کہ بس لگ رہا تھا اب اس کی جان ہی چلی جاتی ہے، یعنی کیسی سچ میں سبھی نے سوچا ہوگا، ہر کوئی پلٹ کر دیکھ رہا تھا بعد میں، اور کچھ لوگوں نے کہا بھی کہ کیسی بے رحم مائیں ہوتی ہیں، یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ بس اب اس کی سانس رک جائے گی، دل چاہ رہا تھا کہ ہم خود نماز چھوڑ دیں اور وہ جا کر بچے کو اٹھا لیں، لیکن وہ ماں بچے کو اٹھا نہیں رہی ہے۔ یعنی ایک تو ہمیں معلومات نہیں ہوتی ہے کہ نماز میں بچے کو گود میں بھی اٹھایا جا سکتا ہے، اور جب لگ رہا ہے کہ بچے کی جان جانے والی ہے، وہ اتنا رو رہا ہے، اس کے حلق پھنس رہا ہے رونے کے لیے، یعنی بہت بڑا بچہ نہیں تھا، آواز سے لگ رہا تھا چھوٹا ہی بچہ ہے، 6-8 مہینے کا بچہ ہوگا، تو بس ایسے لگ رہا ہے کہ اب اس کی سانس رکتی ہے تب رکتی، اس کو بچے کو یعنی پھندا بھی لگ گیا گلے میں، روتے روتے اس کی آواز بیٹھ گئی، لیکن وہ ماں پر کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے، کتنی حیرت کی بات ہے۔ اگر وہ اس کو اس وقت گود میں اٹھا بھی لیتی اور اپنی نماز چھوڑ دیتی تو اس میں اس کو کوئی گناہ نہیں ہوتا، کیونکہ بچے پر ظلم کرنا ہوا۔ یہ بات یہ نہیں ہے کہ بچوں کو مسجد میں نہ لایا جائے، بچوں کو مسجد میں ضرور لایا جائے، لیکن بچوں کو مسجد کے آداب بھی سکھائے جائیں، ہمارے بچوں کو وہ ایٹیکیٹس آتے ہوں۔ ہم ان کو اسکول میں کیا بچے ایسا کریں گے تو ٹیچرز ان کو بیٹھنے دیں گے، اس طرح سے یہ کرنے دیں گے؟ نہیں، وہاں تو ڈنڈا پڑے گا، تو وہاں چین سے بیٹھیں گے، لیکن مسجدیں वहां पर इतना शोर करते हैं बच्चे, इतना भागते हैं, लेकिन माओ पर कोई असर नहीं होता। तो एक्चुअली हमारी ही इसमें गलती है मुझे तो लगता है। तो रसूल अकरम ने तो थूक भी वहां लगा हुआ गवारा नहीं किया, इल्ला ये कि दूसरा कचरा किस तरह से बर्दाश्त करेंगे। जी हाँ, फोन का रिंग, बिल्कुल सही बात, बहुत ही सही बात कही। अच्छा, ये जो हम मोबाइलों में अजाने जो लगा देते हैं, ये मोबाइल में अजाने उन कंट्रीज के लिए है जहां पर लोगों, जहां पर अजाने नहीं होती है, जहां अजान की आवाज ही नहीं आती है, जहां पर आपको जो मुस्लिम कंट्रीज नहीं है। अगर आप मुस्लिम कंट्री में रह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपको अजान लगाने की फोन में मोबाइल में जरूरत ही नहीं है। अब इधर इमाम साहब खुतबा दे रहे होते हैं या इमाम साहब नमाज शुरू कर चुके होते हैं और इधर वो अजान हो रही होती है मोबाइल की, उसको बंद भी नहीं करते क्योंकि वो फौरन ऑफ नहीं होता है वो ऐप, उसमें कोई अंदर जाकर उसको ऑफ करना पड़ता है मेरे ख्याल से। अब चूंकि वो उसमें जो टाइम होता है बाज़ वक़्त थोड़ा आगे हो जाता है, थोड़ा पीछे हो जाता है, और यहां पर नमाज भी हो रही होती है और वो एक साथ सारों की अजानें शुरू होती है मस्जिद में फोन में मोबाइल में। अजान की जरूरत ही क्या है मोबाइल में, जब आपको अजान की आवाज अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद से सुनी आ रही है, अल्लाह का शुक्र अदा करें, ये भी सेंस नहीं है लोगों को। और दूसरी बात है रिंगटोन, नमाज खत्म हुई नहीं कि फोन आ जाते हैं, बल्कि नमाज चल रही होती है कि फोन आने शुरू हो जाते हैं। सच में कितना सिखाने की जरूरत है, क्या हाल हमारा हो गया है। अगर आज के दौर में रसूल अकरम और सहाबा अकरम हमें देख लेते और हमारी मस्जिदों का हाल देखते तो क्या होता था उनका हाल, आप बताएं, बेहोशी हो जाते थे वो लोग तो देखकर। जी, जूते चप्पलें भी बिल्कुल एक के ऊपर एक ढेर कर देते हैं, उसको जमाते नहीं, इतना अच्छा चप्पलों का रैक होता है रखा हुआ, उसमें चप्पलें जूते रखते नहीं है। अल्लाह ही हमारे हाल पर रहम करे, वाकई में किस किस बात पर अफसोस करें। आइए आगे देखते हैं। इस बारे में कि नमाज में अपने दाएं तरफ न थूकना चाहिए, और इन्हीं उनवान देख लीजिए आप सारे, ये मस्जिद में रेंट को कंकरी से खुरच डालना, यानी कुछ इस तरह का थूक वगैरह देखे, बलगम देखे तो उसको भी खुरच डालें, सिर्फ उनवान आप याद रखें। हदीसें सारी वही हैं। तो पिछले तमाम अहादीस से क्या पता चला? एक तो हमें ये बात पता चली कि किबले की तब्दीली की हिकमत क्या थी, और अहकामात में तदरीज किस तरह से हुई कि दर्जा बदर्जा तमाम अहकामात नाजिल हुए। अगर फौरन ही ऐसे हो जाते तो हो सकता बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते। और मस्जिद में क्या किया जा सकता है, मस्जिद में दीनी बातें की जा सकती हैं, किसी को सुतून से बांधा जा सकता है बतरे सजा के, लेकिन वहां सजा नाफिज नहीं की जा सकती, जैसे कोड़े वगैरह नहीं बांधे जा सकते, मारे जा सकते। आपको वो बात भी याद होगी ना कि एक बदवी ने, रसूल अकरम ने फरमाया कि जन्नत में बालाखाने हैं जिसका अंदर का बाहर और बाहर का अंदर नजर आता है, तो एक बदवी ने पूछा कि ये किसके लिए होंगे या रसूलल्लाह, तो आपने फरमाया कि जो गुस्से को पी जाने वाले होंगे। सुभान अल्लाह, ये रसूल अकरम की तरबियत का तरीका था कि हो सकता आप जानते हो कि वो जो बदवी था जिसने सवाल पूछा था वो गुस्से का बहुत तेज हो, तो आपने देखी कैसे उसको उसकी जो ख्वाहिश थी कि वो जन्नत के बालाखाने उसको मिले, तो आपने उसको उसकी वही बात बताई कि गुस्से को पी जाना, कंट्रोल करना। फिर आप देखिए रसूल अकरम की जो हिकमत थी कि कैसे आपने लोगों को चेंज किया, कैसे लोगों को दावत दी, कैसे लोगों की तरबियत की आपने। सुमामा बिन उसाल का आपने नाम सुना होगा, रसूल अकरम के कत्ल के इरादे से आए थे लेकिन साहबा ने इनको पकड़ लिया और बांध कर ले आए, इनको मस्जिद नबी के सुतून से बांध दिया गया। रसूल अकरम रोजाना जाते आते, दो तीन दिन बंधे रहे सुतून से, और वो खुद भी ऑफर करते रहे रसूल अकरम को, और रसूल अकरम भी इनको ऑफर करते रहे, कहा कि इस्लाम कबूल कर लो या फिर जो भी ऑप्शन आपने रखा था। तो रसूल अकरम जाते और आते हुए उनको बहुत अच्छे तरीके से दावत देते गए। उमर रदी अल्लाह का कहना था कि या रसूलल्लाह मुझे हुक्म दीजिए कि मैं अभी इस मुनाफिकीन के सरदार का या मुशरिकों के सरदार का की गर्दन उड़ा देता हूं, लेकिन साहबा के कहने पर भी आपने कहा कि नहीं छोड़ दो इन्हें, और सुमामा बिन उसाल को छोड़ दिया गया। जैसे वो मदीना से बाहर निकले, कहा जाता है कि मदीने से बाहर कहीं पर उनको कहीं पानी मिला, वहां गुसल वगैरह किया, वापस लौटे लौटे आए, और जब लोगों ने उनसे पूछा कि क्यों वापस आ गए, तो रसूल अकरम के पास आकर हाजिर होकर कहा कि या रसूलल्लाह वल्लाही मदीना आने से पहले, यानी मुझे बांधे जाने से पहले, मुझे आपसे बढ़कर मेरे नजदीक किसी का कोई नफरत के काबिल ना था, और वल्लाही आज مجھے آپ کے چہرے سے بڑھ کر کسی سے محبت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیں رسول اکرم کا اخلاق، ان کی حکمت عملی، ان کی تربیت اور ان کا طریقہ کار۔ تو جو آتا نہیں کہ ادعو الی سبیل ربی کا بالحکمت والموعظہ وجادلہم باللتی ہی احسن، تو اچھے طریقے سے لوگوں کو بلانا ہے، اچھے طریقے سے دعوت دینا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک مارا اور دو ٹکڑے کر دیا، ہر ایک پر کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں، یہ بدعتی، وہ خرابی ہے، ایسا وہ ایسا نہیں۔ محبت اور حکمت کے ساتھ لوگوں کو بلائیے، ان کی تربیت کیجیے۔ لوگ سدھرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کوئی ان کو بتانے والا چاہیے اچھے سے، محبت سے۔ اچھا، یہ بات بھی یاد رکھیں، مسجد میں تھوکنے کا کفارہ کیا ہے؟ اب اگر کسی نے تھوک دیا تو اب اس کا کفارہ کیسے کرے، ادا کرے؟ تو مسجد میں تھوکنا گناہ ہے، اور اس کا کفارہ اسے زمین میں چھپا دینا ہے۔ یہ رسول اکرم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 415، مسجد میں تھوکنے کا کفارہ۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ اگر کسی نے تھوک دیا اور اس کو بعد میں پتا چلتا کہ میں نے غلط کام کیا، تو اس کو زمین میں دبا دے۔ اور جب تھوک کا غلبہ ہو، بعض وقت روزوں میں ایسا ہوتا ہے کہ تھوک بہت آتا ہے منہ میں، تو پھر اگر اس کا غلبہ ہو جائے تو اس صورت میں اپنے جو بھی چادر ہے یا دوپٹہ ہے پلو کے کونے میں تھوک لے لیا جائے اور اس کو مسل دیا جائے، بعد میں دھو لیا جائے، جیسا بھی آپ کو کرنا ہو۔ امام لوگوں کو یہ نصیحت کرے کہ نماز پوری طرح پڑھیں اور قبلے کا بیان، حدیث نمبر 418۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے ابو الزناد سے خبر دی، انہوں نے عارض سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے، کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ تمہارا یہ خیال ہے کہ میرا منہ نماز میں قبلے کی طرف ہے، اللہ کی قسم مجھ سے نہ تمہارا خشوع چھپتا ہے نہ رکو، میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے تم کو دیکھتا رہتا ہوں۔ یہ رسول اکرم کا ایک معجزہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ان کا حال بتا دیتا تھا، لیکن ہم غیب کا علم جاننے والے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ جتنا بتانا چاہیے جو بتانا چاہے، اصل میں یہاں بتانا یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دیتا ہے کہ پیچھے تم لوگ کس حال میں کھڑے ہو، صفیں برابر بندھی ہے نہیں بندھی ہے، اور کاندھے سے کاندھا ملا ہے نہیں ملا ہے، خشوع نماز میں برقرار ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ اکرام کی نماز بھی بالکل ایگزیکٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہوتی تھی۔ اس بارے میں کہ کیا یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ مسجد فلاں خاندان والوں کی ہے، یعنی مسجدوں کا نام رکھا جا سکتا ہے کسی قبیلے یا خاندان پر، اس میں کوئی حرج نہیں ہے؟ ابراہیم لخئی ایسا کہنا کہ یہ مسجد فلاں قبیلے فلاں شخص کی مکروہ جانتے تھے، کیونکہ مساجد سب اللہ کی ہیں۔ امام بخاری نے یہ باب اسی غرض سے باندھا کہ ایسا کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس سے مسجد اور اس کی تعمیر کرنے والوں کی شناخت مقصود ہوتی ہے، ورنہ تمام مساجد اللہ سب کے سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی عبادت کے لیے تعمیر کی جاتی ہیں۔ اس لیے بلا وجہ اپنے ایسے فرقے یہ نام نہیں رکھنا چاہیے جس سے اپنی سپیریورٹی ظاہر ہو، یا پھر یہ کہیں کہ بس ہم ہی بس صحیح ہیں باقی سارے خراب ہیں، خود سے ایسا بھی نہیں کہہ سکتے، یہ بھی ایک طرح کا زوام ہوگا۔ کیونکہ اگر مسجدوں کو فرقہ واریت کے نام پر رکھا جائے تو آپ دیکھیں کہ کوئی نماز پڑھنے والا وہاں آئے گا تو اب یہ فرقوں کے نام دے کر وہاں سے واپس لوٹ جائے گا، ورنہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ضرور اپنی مسجد پر اپنے فرقے کا نام لگاتے ہیں، بلکہ کچھ مساجد میں تو یہ ہے کہ ہمارے بھائی کی ہی ساتھ یہ بات اتفاق سے پیش آئی کہ بزنس کے سلسلے میں کسی شہر میں جانا پڑا، کسی دوسرے شہر میں، تو وہاں بہت ہی بڑے حرفوں میں لکھا ہوا تھا تمام وہ فرقوں کے نام تھے کہ فلاں 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 لوگ یہاں اس مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، اگر وہ آئے اور ہمیں معلوم ہو گیا تو ہم اسے مسجد سے بے عزت کر کے نکالیں گے۔ اب آپ سوچیں کہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور بعض مساجد میں کہتے ہیں کہ ایسا بھی کرتے ہیں کچھ دیہاتوں میں، اور یہ بھی کسی کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہوا ہے، یعنی کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، کوئی گھر والے افراد ہی نے دیکھا تھا یہ واقعہ کہ کسی مسجد میں کوئی نارمل پرسن چلے گئے، یعنی اس عقیدے سے تعلق نہیں رکھتے تھے جو مسجد کا مسلک تھا، کسی دوسرے مسلک سے تعلق رکھتے تھے، سمجھے؟ عقیدہ تو سب کا ایک ہی ہونا چاہیے، مسلک الگ الگ ہوتے ہیں، مسلک اور مذہب یہ ایکچولی بات کی پیداوار ہے، ایجاد ہے۔ تو ان کے جانے کے بعد لوگوں کو پتہ چلے کہ فلاں فلاں مسلک کے ہمارے مسجد میں آ گئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ مسجد کو پوری طرح سے دھویا، پاک صاف کیا، یعنی آپ کو یاد آ رہا ہوگا کہ یہ طریقہ کون اختیار کرتا تھا، کون لوگ اپنی ایسی مذہبی جگہوں کو دھوتے تھے، جی ہاں نان مسلمز، کہ وہ لوگ اپنی پوجا کی جگہوں کو دھوتے تھے اگر کوئی شودر وہاں چلا جاتا تھا، کتنے دکھ کی بات ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ کچھ فرق رہا؟ یہ ایسے مسلمہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں، یہود والا معاملہ ہو گیا ہمارا۔ حمزہ عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا انہوں نے ہمیں امام مالک سے نے خبر دی، انہوں نے نافے کے واسطے سے بیان کر، انہوں نے عبداللہ بن عمر سے کہ رسول اکرم نے ان گھوڑوں کی جنہیں جہاد کے لیے تیار کیا گیا تھا مقام حفیہ سے دوڑ کرائی، اس دوڑ کی حد سنیت الوداع تھی، اور جو گھوڑے ابھی تیار نہیں ہوئے تھے ان کی دوڑ سنیت الوداع سے مسجد بنی زریق تک کرائی، عبداللہ بن عمر نے بھی اس گھوڑ دوڑ میں شرکت کی تھی۔ تو یہاں پر مسجد کا نام آیا بنی زریق، ہے نا؟ تو اس زمانے میں بھی ایسا تھا کہ خاندانوں کے نسبت یا قبیلوں کی نسبت دی جاتی تھی مسجدوں کو، نام کے لیے، پہچان کے لیے دے سکتے ہیں، لیکن فخر اور غرور کے لیے یا لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں کر سکتے۔ وہ تو ظاہر سے جو بھی کام شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے کیا جائے گا تو وہ ناقابل قبول ہوگا، اور جو کام اللہ کی خاطر کیا جائے خالص نیت سے، اس میں اگر آپ کوئی نام بھی رکھتے ہیں مسجد کا یا کسی کا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہاں پر خاندان کی طرف مساجد کی نسبت کا رواج رسول اکرم کے زمانے میں بھی تھا۔ بنو زریق کا ذکر ہے مسجد کا، اور یہاں جہاد کے گھوڑوں کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کو تیار کرنا، ان سے مشق کراتے رہنا، دوڑ کروانا، یہ بھی سنت سے ثابت ہے تاکہ گھوڑے ایکٹیو رہیں اور وقت پر اچھی طرح کام آ سکیں اور پیچھے نہ رہیں۔ مسجد میں مال تقسیم کرنا اور مسجد میں کھجور کا خوشہ لٹکانا۔ امام بخاری کہتے کہ قنب کا معنی عربی زبان میں ازق، خوشے کھجور کے ہیں۔ دو کے لیے قنوان آتا ہے اور جمع کے لیے بھی یہی لفظ آتا ہے، جیسے سنوان، سنو اور سنوان۔ کیا قاعدہ پڑھتے ہیں آپ لوگ تجوید میں اس کے تعلق سے، قنوان اور سنوان، یہ جو دو لفظ آتے ہیں؟ ماشاء اللہ بہت سارے تجوید کے ٹیچرس اور تجوید پڑھنے والے یہاں موجود ہیں، الحمدللہ، بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ اور آپ کے علم میں ترقی دے، اضافہ کرے اور درجات بڑھائے۔ ابراہیم بن تہمان نے کہا عبدالعزیز بن صہیب سے، انہوں نے حضرت انس سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے رقم آئی، آپ نے فرمایا کہ اسے مسجد میں ڈال دو، اور یہ رقم اس تمام رقم سے زیادہ تھی جو اب تک کے آپ کی خدمت میں آ چکی تھی۔ پھر آپ نماز کے لیے تشریف لائے اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی۔ سبحان اللہ، جب آپ نماز پوری کر چکے تو آ کر مال کے پاس بیٹھ گئے اور اسے تقسیم کرنا شروع فرمایا، اس وقت جسے بھی آپ دیکھتے اسے عطا فرما دیتے۔ اتنے میں عباس رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی عطا کیجئے، کیونکہ میں نے غزوہ بدر میں اپنا بھی فدیہ دیا تھا اور عقیل کا بھی، اس لیے میں زیر بار ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ لے لیجئے۔ انہوں نے اپنے کپڑے میں روپیہ بھر لیا اور اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وزن کی زیادتی کی وجہ سے وہ اٹھا نہ سکے، اور کہنے لگے یا رسول اللہ، کسی کو فرمائیے کہ وہ اٹھانے میں میری مدد کرے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ پھر آپ ہی اٹھوا دیجئے۔ آپ نے اس پر بھی انکار کیا، تب عباس نے اس میں سے تھوڑا سا گرا دیا۔ کون تھے یہ عباس رضی اللہ عنہ؟ رسول اکرم کے رشتے میں کیا لگتے تھے؟ پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ، چچا تھے، ویری گڈ، جزاکم اللہ خیرا۔ تو انہوں نے تھوڑا سا نیچے گرا دیا مال، یعنی سکے تھوڑے سے نیچے گرا دیے، پھر اٹھایا، تب پھر بھی نہیں اٹھا سکے وہ۔ انہوں نے کہا کہ پھر آپ ہی اٹھوا دیجئے۔ آپ نے اس پر بھی انکار کیا، تو انہوں نے تھوڑا سا گرا دیا، پھر اٹھانے کی کوشش کی لیکن نہیں اٹھا سکے۔ پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ، کسی کو میری مدد کرنے کا حکم دیجیے۔ آپ نے انکار فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہی اٹھوا دیجیے، لیکن آپ نے بھی انکار کر دیا۔ تب انہوں نے اس میں سے تھوڑا سا اور روپیہ گرا دیا اور اسے اٹھا کر اپنے کاندھے پر رکھ لیا اور چلنے لگے۔ رسول اللہ کو ان کی اس حرص پر اتنا تعجب ہوا کہ آپ اس وقت تک ان کی طرف دیکھتے رہے جب تک وہ ہماری نظروں سے غائب نہیں ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سے اس وقت تک نہ اٹھے جب تک کہ ایک ایک چونی بھی باقی رہی ہو، یعنی آپ نے سب کچھ تقسیم کر دیا۔ سبحان اللہ، پہلی بات تو ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ مال غنیمت جب آتا تھا تو کیسے اس کو مسجد میں ڈال دیا جاتا تھا، یعنی کوئی چوری ڈکیتی کا کوئی خطرہ نہیں تھا، کوئی بینک کی تجوریاں نہیں تھی، کوئی سیف نہیں تھے، کوئی لاک نہیں تھا، کیسی ایمانداری تھی، سبحان اللہ، سوچیں۔ دوسری بات، یہ جو مال آیا تھا سب سے زیادہ تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تھا کہ، یعنی اس مال کی طرف دیکھا تک نہیں، پہلے نماز پڑھی اور پھر اس کے بعد وہاں پر تقسیم کرنے کے لیے بیٹھے۔ سبحان اللہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے مال سے کوئی غرض اور غایت ہی نہیں تھی، آپ تو ان تمام چیزوں سے بالکل بے پرواہ، بے نیاز تھے۔ تیسری بات پتہ چلتی ہے کہ آپ رسول اکرم سب کو دیتے رہے، سب کو جو بھی آتا، جس کو آپ دیکھتے سب کو عطا کرتے جاتے تھے، اور آپ نے اپنے لیے خود کے لیے کچھ نہیں بچا کر رکھا، سب لوگوں کو دے دیا. چوتھی بات یہ پتہ چلی کہ جب آپ کے چچا، حالانکہ وہ رشتے میں آپ کے چچا تھے، لیکن آپ نے پیسے اٹھانے میں ان کی مدد نہیں کی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ویسے تو آپ بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسروں کی مدد کرنا آپ کی یعنی آپ کی تو گھٹی میں شامل تھا. یہ آپ بیواؤں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی مدد کیا کرتے تھے، لیکن یہاں پر بات پیسوں کی تھی کہ وہ اتنا اٹھا رہے تھے کہ ان سے اٹھایا تک نہیں جا رہا تھا، تو آپ نے اس سلسلے میں ان کی مدد نہیں کی، نہ خود مدد کی نہ دوسروں کو مدد کے لیے کہا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ کسی کو ہم ایسا حرص و حوث میں آگے دیکھیں تو اس معاملے میں اس کی اتنی مدد نہ کریں. اور اس کے بعد جو بات پتہ چلتی ہے کہ رسول اکرم کا تعجب سے ان کی طرف دیکھنا، یعنی آپ کو یقین نہیں آ رہا تھا. اور آپ دیکھیں اس میں ویسے تو کوئی برائی نہیں ہے، رسول اکرم نے اگر اس میں کوئی برائی ہوتی تو رسول اکرم اپنے چچا کو منع کر دیتے تھے، لیکن آپ نے منع تو نہیں کیا لیکن اس کو پسند بھی نہیں کیا. تو ایکچولی امام بخاری کا تو مقصد یہاں پر یہ ہے کہ مسجد میں مال تقسیم کیا جا سکتا ہے، اس وجہ سے وہ لائے ہیں کہ مسجد میں کیا 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 جا سکتا ہے. تو امام بخاری ثابت کرنا چاہتے کہ مسجد میں مختلف قسم کے اموال کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ مال غنیمت ہو چاہے کہیں سے بھی مال آیا ہو. یہ بحرین سے آیا ہوا روپیہ تھا جو مسجد میں رکھوایا گیا تھا، اور مسجد ہی میں سے اس کو تقسیم کر دیا گیا. بعض اوقات کھیتی باڑی کرنے والے اصحاب، جو کھیتی باڑی کرنے والے صحابہ تھے، وہ اصحاب صفہ کے لیے کھجوریں بھیج دیا کرتے تھے، اور مسجد نبوی کے باہر ان کے خوشے لٹکا دیے جاتے تھے، اس لیے سنوان اور کنوان بولے گئے ہیں، اور یہ دونوں لفظ قرآن میں بھی آتے ہیں. سن کھجور کے ان درختوں کو کہتے ہیں جو دو تین مل کر ایک ہی جڑ سے نکلتے ہوں. تو بحرین سے کہا جاتا ہے جو آنے والا خزانہ 1,00,000 روپیہ تھا تقریباً، اور یہ اللہ حضری رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم کی خدمت میں بھیجا تھا. یہ پہلا خراج تھا جو مدینہ میں آیا تھا آپ کے پاس، اور آپ نے سارا روپیہ مسلمانوں میں تقسیم فرما دیا اور اپنی ذات کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں رکھا. اور عباس رضی اللہ عنہ سارا مال اٹھا کر لے جانے لگے، بہت سارا مطلب، تو ان کی نہ خود مدد کی نہ دوسروں کو مدد کرنے کے لیے اجازت دی. اس خرچ سے یہ بات آپ کے مد نظر تھی کہ عباس رضی اللہ عنہ جان جائیں کہ دنیا کے مال کی حرص حد سے زیادہ اچھی نہیں ہے. پھر اگلی حدیث دیکھ لیجیے، بس ہم یہ آخری حدیث ہی لیں گے. جسے مسجد میں کھانے کے لیے کہا جائے اور وہ اسے قبول کر لے. ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے مالک نے اسحاق بن عبداللہ سے کہ انہوں نے انس سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم کو مسجد میں پایا، آپ کے پاس اور بھی کئی لوگ تھے، میں کھڑا ہو گیا تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ تجھ کو ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. آپ نے پوچھا کھانے کے لیے بلایا ہے؟ تو میں نے عرض کی جی ہاں. تب آپ نے اپنے قریب موجود لوگوں سے فرمایا چلو. سب حضرات چلنے لگے اور میں ان کے آگے چل رہا تھا. تو یہاں پر یہ حدیث مختصر ہے، آگے بھی آئے گی. انس رضی اللہ عنہ آگے دوڑ کر ابو طلحہ کو خبر کرنے کے لیے گئے کہ رسول اکرم اتنے آدمی کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں. انس نے مسجد میں آپ کو دعوت دی اور آپ نے مسجد میں ہی دعوت قبول فرما لی. تو یعنی مسجد میں کھڑے رہ کر دعوت وغیرہ دی جا سکتی ہے یا قبول بھی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ آج کی ہماری احادیث تھی، باقی کا ہم اگلی دفعہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے. ابھی آپ لوگوں کو کوئی سوال ہے، کوئی کنفیوژن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.